تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہد جستجوے یہ بلندی ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالہ زیاد درود و سلام پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 2، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تو بخاری شریف کی آخری حدیث پاک، حدثنی احمد بن اشکاب حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کلمتان حبیبتان الى الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم. ترجمہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پیارے، زبان پر بڑے ہی ہلکے اور میزان میں بہت وزندار ہیں، وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، عظمت والا. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، سبحان اللہ و بحمدہ کی فضیلت پر ہم نے آخری حدیث آج بخاری شریف کی پڑھی، اس کے فضائل کتنے ہیں؟ اللہ اکبر. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھتا ہے اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر. ایک حدیث پاک میں جو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. تو آپ ذرا گھڑی دیکھیں کتنی دیر میں سبحان اللہ و بحمدہ کہہ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ 1 سیکنڈ، تقریباً 1 سیکنڈ لگتا ہے. 1 سیکنڈ میں جنت میں 1 کھجور کا درخت لگتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ کہنے سے. اب ظاہر ہے کہ درخت جنت میں جو لگے گا اور بندہ ایمان پر دنیا سے رخصت ہوگا اور اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، کیا بعید کہ وہ بے حساب جنت میں داخل کر دے. جو کھجور کا درخت جہنم میں تو کسی کو مطلب ٹرانسفر نہیں ہوگا، انڈر اسٹوڈ، تو جنت میں جب درخت لگوا لیں گے تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ بھی ملے گا انشاءاللہ. تو آئیے، وہ لگے ہاتھوں 16ویں شب ہے، جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا تو 16 بار آج کی رات کی نسبت ہے، اور 16ویں کو بھی ایک عاشق رسول سے نسبت ہے، بہت بڑے عاشق رسول، اتنے بڑے عاشق رسول کا ان کا نام آپ نے سب نے سنا ہوگا، ان کی کتاب ان کے نام سے زیادہ مشہور ہے. پہلے تو ان کا نام بتاتا ہوں، حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی، رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا نام سنا ہے؟ کم لوگوں نے، جی گا. دلائل الخیرات کا کس کس نے نام سنا ہے؟ وہ دلائل الخیرات شریف کے جو مؤلف تھے حضرت سیدنا شیخ جزولی علیہ رحمت اللہ الولی، تو ان کی تاریخ عرس جو ہے وہ 16 تاریخ ہے. تو 16 کی نسبت ایک اللہ کے ولی اور زبردست عاشق رسول سے بھی ہو گئی. تو آئیے، اور آج کی 26 16ویں ہیں، تو 16 درخت جنت کے اللہ کی رحمت سے ہم لگواتے ہیں. اس میں استحقاق کہیں گے، کنفرم تو ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے. وہ سب معاملہ تو وہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا کوئی اعتبار نہیں مگر خاتمے پر. ہم اللہ تعالی سے حسن خاتمہ کی بھی درخواست کرتے ہیں. تو آئیے 16 بار پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے ساتھ پڑھتے جائیے. سبحان اللہ وبحمده، 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 سبحان اللہ وبحمده. صلوا علی الحبیب. سبحان اللہ. حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اپنی تفسیر خزان العرفان میں اس آیت مبارکہ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ترجمہ کنز الایمان، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے، کی تفسیر میں فرماتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، ہر زندہ چیز اللہ عز و جل کی تسبیح یعنی پاکی بیان کرتی ہے. سبحان اللہ کہنا یہ بھی تسبیح. تو ہر زندہ چیز اللہ عز و جل کی تسبیح کرتی ہے، اور ہر چیز کی تسبیح اس کے حسب حیثیت ہے. مفسرین نے کہا ہے کہ دروازہ کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹخنا یہ بھی تسبیح کرتا ہے، اور ان سب کی تسبیح ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ. تو یہ ذکر اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا اللہ نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد طاہر الطاری، مرکز الاولیاء لاہور سے. آج الحمدللہ اجتماع ختم بخاری میں ہمارے کثیر علماء کرام الحمدللہ جمع ہے. پاپا جان یہ شاہ فرمائیں کہ دنیا بھر کے اندر مدنی کام کے حوالے سے ان ہمارے مدنی علماء کی کیا اہمیت ہے، اور دنیا بھر کے اندر کس طرح یہ مدنی کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں.
اچھا، مرکز الاولیاء کا وہ یہ ہمارے کثیر علماء یا جمع ہے، اور یہ مدنی علماء دعوت اسلامی کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں. اب یہ کثیر تو طلبا جمع ہے، اب ان میں ہو سکتا ہے علماء بھی ہوں گے طلبا میں. ہمارے یہاں تو درس نظامی پڑھ لے تو پھر اب وہ خیر اس کو عالم تو میں تو احتیاط کرتا ہوں، پہلے بولتا تھا لیکن پھر میری سمجھ پڑ گئی مجھے کہ وہ ایک تو فرض علوم نے بڑا بریک لگایا ہوا ہے، زوردار بریک لگایا ہوا ہے کہ فرض علوم کا جہاں تک تعلق ہے نا، یہ تو بڑے بڑے نام ور جو ہوتے ہیں نا بعضوں کا، ان کا بھی مطلب یعنی اسی لیے میں بار بار بولتا ہوں کہ کسی کا امتحان مت لینا کبھی فرض علوم کے تعلق سے. اتنا اس وقت حالات خراب ہیں. اب یہ کہ میری آواز اچھی ہے، میں نے کچھ حکایتیں یاد کر لی ہیں، کچھ وہ تصوف کے نکات مدنی پھول وہ میں نے رٹ لی ہیں، اشعار پڑھتا ہوں اور خوش الحان ہوں، اور میں منچ پر گرجتا ہوں، تو آپ سمجھتے ہیں بہت بڑا علامہ ہے. اب فرض علوم سے پوچھنا نہیں بس میرے کو. اب فرض علوم تو حسب حال ہر مطلب ہے کہ مسلمان پر فرض عین ہے نا حسب حال اس کی, تو اب عالم فرض علوم نہ جانتا ہو یہ کیسے ہوگا, حالانکہ صرف فرض علوم جو جانتا ہے وہ بھی عالم نہیں ہے, تو جبکہ جو عالم کہلاتا ہے اس کو فرض علوم معلوم نہ ہو. جہاں تک میں پہنچا ہوں تو میرے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ درس نظامی میں حسب حال فرض علوم سب کے لیے نہیں ہے, ہے فرض علوم لیکن وہ محیط نہیں ہے یہ فرض علوم پر, مختلف علوم ہیں. تو اس میں تو یہ ہے کہ بس وہ مطالعہ کرنا آ جاتا ہے, اور اب یہ نجی طور پہ مطالعہ بھی کرتا رہے اور درس نظامی بھی پڑھتا رہے اور فرض علوم بھی اپنے نجی طور پہ اس کو بھی تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے, چاہے وہ درس نظامی کرتا ہو یا نہ کرتا ہو, چاہے استاد ہو یا شاگرد ہو, سب کے لیے فرض علوم تو ضروری ہے حسب حال, ٹھیک ہے نا. اس لیے وہ درس نظامی جن جس کی دستار بندی ہو گئی وہ عالم بن گیا, یا درس نظامی از عالم کورس, یہ تب ذرا اس میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کو کہا جائے یا نہیں, کیونکہ اب وہ تین سال کے کورس بھی چلتے ہیں تو تین سال میں بھی وہ عالم کورس یا عالمہ کورس, تو کیسے عالمہ کورس عالم کورس ہے, تب ذرا قابل غور غور طلب معاملات ہے یہ. اللہ کرے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ عالم دین بنا دے, اور درس نظامی پر عالم دین بننا موقوف نہیں ہے, درس نظامی کے بغیر بھی عالم دین بن سکتا ہے, نجی مطالعہ سے بن سکتا ہے, صحبت سے بن سکتا ہے, سن سن کے علماء کی صحبت سے, وہ سب کو حاصل کرنا چاہیے. بہرحال یہاں کہ الحمدللہ ہمارے یہ کثیر طلبہ جمع ہیں یہاں پر, اور کچھ نہ کچھ اساتذہ بھی تشریف فرمائے, تو ان سب کو مدنی کام کرنا چاہیے. بلکہ اگر علماء کہیں ان کو تو پھر تو علماء کا تو خاص منصب ہے, تبلیغ دین جو ہے یہ تو خصوصاً علماء کا منصب ہے, عوام کا اپنی جگہ پر جو بھی ہے کہ وہ علماء کی ماتحتی میں علماء سے پوچھ پوچھ کر رہنمائی لے کر کرے کام, مگر اصل منصب یہ علماء کا ہے, اور طلباء جو علم دین کے طلباء ہیں یہ ان کو بھی کرنے کا ہے, اس کی انتظار نہیں کرنا کہ میں فارغ ہو جاؤں پھر کروں گا, یہ بس ہر وقت اس کو جاری رکھنا ہے. عوام کے مقابلے میں یہ مزید بہتر طریقے پر دعوت اسلامی کا کام کر سکتے ہیں, کیونکہ عوام العوام و کل انعام, آپ ہی لوگ بولتے ہوں گے کہ عوام تو چوپایوں کی طرح ہوتی ہے, ان کو اتنی بیچاروں کو معلومات ہوتی نہیں یہ کیا کا کیا کر ڈالتے ہیں, اس لیے ہم نے ان میں لگام ڈالی ہوئی ہے کہ زبانی بلا بیان نہیں کرنا ہے, جو لکھا ہے پڑھ کے بیان کرنا ہے, علماء نے جو لکھا ہے اس کو دیکھ کے, تو زبان, اور یہاں تک میں نے وہ کہیں لکھا بھی ہے میں نے کہ اگر کسی کو زبانی بیان کرتا پاؤ تو اس کو منع کرو, میرا حوالہ تو الیاس نے منع کیا, زبانی بیان نہیں کرنا, عوام کے لیے زبانی بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس وہ عالم زبانی بیان کر سکتا ہے کہ جس کو اپنے علم پر اعتماد ہے, اس کو برابر پتا ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے, حافظہ اس کا صحیح ہے, جو بیان کر رہا ہے اس پر یہ مطمئن ہے کہ یہ قرآن حدیث کے مطابق ہے, ورنہ اس کے ساتھ علامہ فخامہ کے دو چار القاب لگ گئے, وہ جو چاہے بولتا چلا جائے تو اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دے گی, ہم روکیں گے تو گستاخ قرار پائیں گے, وہ الگ بات ہے, یہ شریعت تو اجازت نہیں دے گی کہ نام اس کا عالم ہے اور وہ اٹھ پٹانگ ہانکے جا رہا ہے, تو اس کی تھوڑی اس کو اجازت ہے, یعنی حافظہ کمزور ہے وہ مطلب اندھیرے میں تیر برسا رہا ہے تو پھر اس کے لیے بھی حرام ہو جائے گا شریعت کے خلاف باتیں کرنا, غلط مسئلے کرنا. عالم کے لیے بھی یہ شرط ہے, فرض ہے کہ مسئلہ اس کو برابر معلوم ہو یقینی طور پر, تب ہی بیان کرے ورنہ خاموش ہو جائے. عالم مکلف نہیں ہے ہر مسئلے کے بیان کرنے کا. بہرحال یہ کہ سب کے سب مدنی کاموں میں حصہ لیجئے, ٹھیک ہے نا, مدنی قافلوں میں سفر کی ترکیب کیجئے, مدنی انعامات پر عمل کیجئے, اور درس نظامی کے بعد تو اب ہاتھ میں آؤ گے نہیں, میں تو دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہوں کہ گئے کہاں, تو کوئی کسی شہر میں چلا گیا, کوئی اس شہر میں چلا گیا, یہ بےچارے کبھی آتے بھی ہوں گے اور آنا چاہتے ہوں گے تو مجھ تک نہیں پہنچ پاتے ہوں گے, میری مجبوریاں بھی ہیں, ورنہ میں آپ کو بتایا کہ میں یعنی کہ آپ لوگوں سے الحمدللہ بہت محبت کرتا ہوں, جو ہمارے طلبہ ہیں کہ آپ لوگ امت کا اثاثہ ہے. یہ ایک امت آپ کے پیچھے, مسجدیں آپ نے سنبھالنی ہے, امامتیں آپ نے کرنی ہے, مدارس آپ نے سنبھالنے, علماء پروڈکشن آپ نے کرنا ہے, امت کی رہنمائی آپ نے کرنی ہے. میں آپ لوگوں کو بتائیے کہ کتنا طلبا کو جتنا اور آپ لوگوں سے مطلب وقت الحمدللہ میں دیتا ہوں, عام اسلام بھائیوں کو اتنا نہیں دے پاتا. یہ غالباً آپ لوگوں کو پتا ہی ہے, مطلب آج بھی دیکھو نا یہ طلبا کو وقت دیا ہے, اوروں کو نہیں دیا نا. حالانکہ اور بھی کافی اسلام بھائی, اگر میں کرنے جاؤں تو روزانہ ایک ایک ڈویژن دو دو ڈویژن کو بلاؤں تو میرا خیال ہے 12 مہینے مجھے کم پڑ جائیں. پورا پاکستان تو کم از کم, پاکستان میں آنے والوں پر کوئی پابندی نہیں ہے, تو پنجاب سے اور پختونخوا سے تو بلوچستان ہر روز قافلوں کی وہ لائن لگ جائے, اتنے آنا شروع ہو جائے. بےچارے سب محبت کرتے ہیں, پیاسے ہیں, لیکن میں وقت نہیں دے پاتا سب کو, میری مجبوری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد ارمان ہے, میں اورنگی ٹاؤن سے کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ختم بخاری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا اب یہ کبھی اسلام میں پڑھیں گے نہیں؟ یہ انیل اسلام ٹیپ تک میں دیکھ رہا ہوں مدنی چینل پر, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ختم بخاری کیا ہوتا ہے. انیل اسلام کی بارگاہ میں آیا کہ اس کے بارے میں مجھے اشارات فرما دیں.
ختم بخاری کر لیا تو کیا اب آئندہ ختم نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب تو خود آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ گھر گھر ختم قرآن تو ہوتا ہی ہے نا. پھر رمضان مبارک میں ہر سال تو ختم قرآن ہوتا ہے مسجدوں میں, تو کیا دوبارہ نہیں پڑھتے؟ وہ دوبارہ پڑھتے ہیں نا, اس لیے دوبارہ بخاری شریف بھی پڑھیں گے. آسان سا جواب یہی ہے اس کا. ختم بخاری ہے نا کہ بخاری شریف پوری پڑھ لی ان لوگوں نے, دوبارہ پڑھیں گے تو پھر دوبارہ جب اختتام آئے گا اس کا تو پھر وہ ختم ہو جائے گی, تو پوری ہو جائے گی. جیسے ایک بار ایک کتاب پڑھ لی تو وہ ختم ہو گئی, دوبارہ پڑھی دوبارہ ختم ہو گئی, ہزار بار پڑھیں گے ہزار بار ختم ہو گئی. تو قرآن پاک بھی الحمدللہ مطلب پڑھتے رہتے ہیں تو ختم کرتے رہتے ہیں, دعائے ختم القرآن بھی آخر میں اس کی دعا بھی پڑھی جاتی ہے. لیکن اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کیا یہ آئندہ نہیں پڑھیں گے؟ اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے طلبا کو اس نے مدنی پھول تو ساحل نے نہیں دے دیا کہ آئندہ کے کھول کر نہیں دیکھو گے؟ اس کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ آئندہ بھی اس کو پڑھنا ختم کر دیا, اس کا مطلب نہیں اب یہ مستقل ختم ہو گیا, یعنی کہ اینڈ آ گیا اس کا ہمیشہ کے لیے, اب آئندہ کھول کے دیکھنا نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ ساحل نے اس کو اس میں سمجھانے کا بھی تصور ان کا ہو, اللہ بہتر جانے. نہ بھی ہو تو چلو ہم نے نکال لیا کھینچ کے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اب اس کو پڑھتے بھی رہیے گا انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
میرا سوال یہ ہے کہ یہ ختم بخاری بدعت ہے یا نہیں؟
ختم بخاری بدعت حسنہ ہے, خود پوری بخاری شریف کو بھی اگر یوں کہے تو بدعت حسنہ ہے, کیونکہ وہ بخاری شریف کسی صحابی نے تو مرتب کی نہیں ہے. یہ امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری تو بہت بات کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی تبعی تابعی تھے اور یہ شافعی ہیں امام بخاری, تو اس کا مطلب تبعی تابعی کی بھی بات کہی ہے تیسری صدی ہجری کے. تو امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری تو وہ قرون ثلاثہ جن کی تعریف حدیث میں حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے, صحابہ کا دور, تابعین کا دور اور طبع تابعین کا جو دور تھا, یہ تینوں ادوار جو ہیں یہ وہ قرون ثلاثہ, انہیں تین دور تین زمانے یہ کہلاتے ہیں. صحابہ کا دور سب سے مضبوط, اور کوئی صحابی فاسق نہیں تھا, سب کے سب عادل تھے. اور تو تابعین اور طبع تابعین فاسقین ہوئے لیکن بہت کم ہوئے, زیادہ تر جو ان میں تھے نا وہ نیک اور پرہیزگاروں کا دور تھا. تو اس لیے یہ قرون ثلاثہ جو ہیں تینوں ادوار یہ مطلب بڑے دیکھے متبرک ادوار ہیں. مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان نے جو لکھا ہے وہ عرض کرتا ہوں. میرآت جلد 8 صفحہ 339 پہ ہے کہ اظہار نبوت سے 120 برس تک زمانہ صحابہ یعنی تقریباً 100 سال تک صحابہ کا زمانہ رہا، پھر تابعین کا زمانہ شروع ہوا، یعنی آخری صحابی جن کا وصال ہوا غالباً اس طرح یہ سب لگایا ہوگا نا انہوں نے، وہ دور صحابہ تقریباً 100 سال تک رہا، اظہار نبوت سے 120 سال تک. اچھا، تو اب زمانہ تابعین 100 سال سے 170 سال، 100 سال تا 170 یہ تابعین کا زمانہ، اور تب یہ تابعین کا زمانہ 170 سے لے کر 220 تک. اس کے بعد مسلمانوں میں بڑے بڑے فتنے اور تفرقے بازیاں شروع ہو گئی. یہ تینوں ادوار جو تھے قرون ثلاثہ، یہ بہت زبردست اور سنہری دور تھے. اس کے بعد بتدریج جو ہے بس وہ برائیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی. تو یہ بدعت جو ہے یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد، بدعت کے لفظی معنی تو نئی چیز ہوتا ہے، نئی چیز، تو بعد میں جو مطلب ان چیزیں یاد ہوئی ان کو بدعت عام طور پہ کہا جاتا ہے. اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے دور میں جو جاری ہوئی وہ بھی بدعت کہلا سکتی ہیں. جیسے کہ خود فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تراویح کی جماعت کو رائج کیا، اس میں فیضان رمضان میں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے دور خلافت میں ماہ رمضان المبارک کی ایک رات مسجد میں دیکھا کہ لوگ جدا جدا انداز پر تراویح ادا کر رہے ہیں، کوئی اکیلا تو کوئی، تو کچھ حضرات کسی کی اقتدا میں پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں. لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب کا امام بنا دیا. پھر جب دوسری رات تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ باجماعت تراویح ادا کر رہے ہیں تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا نعم البدعت ہذہ، یہ اچھی بدعت ہے. صحیح بخاری جلد اول صفحہ 658 حدیث نمبر 2010 تے بخاری شریف کی حدیث ہے. تراویح کی جماعت باقاعدہ یہ فاروق اعظم کے دور میں جاری ہوئی، سیدنا فاروق اعظم نے اس کے بارے میں خود لفظ بدعت استعمال کیا ہے، نعمت البدعت حاضر، یہ بہت اچھی بدعت ہے. تو اس کا مطلب بدعت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے. تو بدعت سیئہ بری بدعت وہ ہوتی ہے جو کسی سنت کو مٹائے. تو بخاری شریف جو ہے بلکہ سیاہ ستہ، یعنی چھ کتابیں جو سیاہ ستہ جو کہلاتی ہے، چھ کتابیں، کس کس کو نام یاد ہے سیاہ ستہ کا طلبا کو سوچ لو، پوچھ لوں گا، ہاتھ پورا اٹھ نہیں رہا، تھوڑا ادھر اٹھا ہمت کر کے، یار سب کو یاد نہیں ہے ابھی کس کو پوچھوں میں، چلو کون بتائے گا، کنفرم یاد ہو بتانا، دو پھر مدنی چینل پر جائے گا، اب وہ رات کم ہو گئے.
چھ کتابیں ہیں سہا ستہ کی، جس میں پہلے نمبر پہ صحیح بخاری شریف ہے، پھر دوسرے نمبر پہ صحیح مسلم شریف ہے، پھر تیسرے نمبر پہ ترمذی شریف ہے، چوتھے نمبر پہ ابو داؤد ہے، چھویں نمبر پہ سنن نسائی ہے، پھر چھٹے نمبر پہ سنن ابن ماجہ. یہ چھ کتابیں ہیں سہا ستہ کی.
صحا
جی،
صحا سہا صحا 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 ہے نا، سواد کے زیر ہے نا، صحا صحا ستہ، ماشاء اللہ جواب درست ہے. چلو ان کو بیٹے کی نصیحت تحفے میں ملے گی، بیٹے کو نصیحت، ایو الولد تعال یا ولد خذ بیدی، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں یہ سیاہ ستہ، یہ سب کے سب بدعات ہیں، مگر وہی بدعات حسنہ میں آئیں گے، اچھی بدعت ہے. تو یوں بخاری شریف بھی بدعت ہے، بدعت حسنہ ہے. یعنی صرف یعنی کہ موجودہ دور میں جو مروجہ جشن ولادت ہی بدعت حسنہ نہیں ہے, اور بھی ہزاروں بدعت ہیں. مسجد جو کانکریٹ کی بن رہی ہے اور گنبد منارے سب کے سب بدعت ہیں. یہ گنبد خضرا جو سبز گنبد جس کا جلوہ دیکھنے کے لیے ہم ترستے ہیں نا, یہ بھی مطلب بدعت حسنہ ہے. جب مطلقاً بدعت بولتے ہیں نا تو اس پہ عام طور پہ بدعت سیئہ مراد لیتے ہیں, بری بدعت. تو اس لیے بدعت حسنہ سب بدعت حسنہ ہے. گیارہویں شریف مناتے ہیں ہم بدعت حسنہ ہے. شب برات جس انداز پہ ہم مناتے ہیں, پہلے یہ بھی نہیں تھا, یہ بدعت حسنہ ہے. شب برات کا حلوہ پکاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, یہ بدعت ہے. اور رجب شریف میں جو کنڈے پکائے جاتے ہیں, کنڈے میں کھیر پکائی جاتی ہے لیکن وہ شارٹ کر کے اس کو کنڈے بولتے ہیں, کنڈے پکائے جاتے ہیں. کنڈے نہیں پکائے جاتے ہیں, وہ پتیلے میں کھیر پکاتے ہیں, یہ کنڈے میں ٹھنڈی کرتے ہیں. یہ بھی جائز ہے, بدعت حسنہ ہے. ناجائز کہنے کے لیے دلیل چاہیے. ایک مکروہ تنظیم ہی کسی چیز کو قرار دیں گے نا, اس میں بھی ٹھوس دلیل چاہیے. ایسے بات بات پر ہم جس چیز کو معاذ اللہ بدعت, بری بدعت کہہ دیں, کہ بدعت سیاح وہی ہے کہ جو سنت کو مٹائے, تو وہ عیسیٰ علیہ ثواب یا عرس یا نیاز, یہ کوئی کسی سنت کو تھوڑی مٹا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ ثواب کے مختلف یہ انداز ہیں. اور کیا صلو علی الحبیب.
میں محمد سجاد اسلم اتاری ہے, لاہور اچھرے کا رہنے والا ہوں. میں پیارے بابا جان سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سجاد نام رکھنا اور سجاد نام بچے کا رکھنا کیسا ہے, اس کے متعلق تھوڑا سا بتا دیں. اگر رکھا ہو تو اس کے بارے میں, اس کو بدلنے کے بارے میں پھر بتا دیں گے.
سجاد نام رکھنا کیسا, طلبا کو پوچھ لیتے ہیں. بھائی کیسا بولے گا, بولیں تو جائز ناجائز کیا جائز ہے. یہ نام ہے یا صفت ہے یا کس کا نام ہے, یہ کچھ پتا ہے آپ کو؟ اس کی کوئی ہسٹری کسی کو پتا ہے؟ سجاد کون تھا یا تھے؟ جو مدنی مذاکرے اٹینڈ کرتے ہیں ان کو پتا ہے. یہ بےچارے لگتا مدنی مذاکرے میں نہیں آتے.
پاپا ہاتھ کھڑا کر رہے
ہیں. میں تو کس کے نام کے ساتھ ہے, مراد کون ہے سجاد سے؟ نہیں, مدنی مذاکرے والے نہیں ہیں, آگے آگے ویٹ گئے آج جوش میں. ویسے عام مدنی مذاکرے لگتا ہے آپ کو اٹینڈ کرتے نہیں ہیں. سجاد دراصل نام نہیں ہے, یہ لقب ہے ان کا, علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون تھا؟ دیکھو یہ مدنی مذاکرے والے بولے, سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے یہ سجاد. یہاں مار کھا رہے ہو, زین العابدین بھی ان کا لقب ہے. علی اوسط جو مشہور ہیں زین العابدین کے نام سے, سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو زین العابدین منے عبادت گزاروں کی زینت, تو یہ بھی لوگوں نے ان کو لقب دیا, یہ بہت عبادت گزارتے. اور ساجد کے مبالغے کا سیکھا ہے سجاد, کثرت سے سجدے کرنے والا. تو یہ کیونکہ بہت نوافل پڑھا کرتے تھے تو ان کو لوگوں نے سجاد کہا. خود اپنے منہ سجاد کہنا, یہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا, اپنا تزکیہ کرنا, اپنی منہ سے اپنی تعریف کرنا, یہ ہے. تو اس لیے سجاد نام رکھنا, اس پر حکم شرعی تو میں کیا لگاؤں گا, لیکن ہے اپنے منہ میاں مٹھو کہلانا. ہاں غلام سجاد ہو سکتا ہے, اس نسبت کے ساتھ کہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں غلام ہوں, تو الحمدللہ غلامی کا تو ہے ہی ہمارا مطلب دعویٰ, ہم ہیں غلام ان کے. اللہ قبول کر لے ان کی غلامی کے صدقے میں ہماری بے حساب بخشش فرمائے. تو یہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا, یہ سجاد ان کا ایک لقب ہے. نام بدلنے کا پوچھا ہے, ظاہر ہے کہ ایسے نام سرکار نے تبدیل تو فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جن میں خود ستائی پائی جاتی ہے, ایسے تبدیل فرمائے. ایسا نام جس میں اپنی تعریف نکلتی ہو، اپنے منہ سے وہ منع ہے. تو زین العابدین نام بھی نہ رکھا جائے، بلکہ رکھنا یہ تو غلام زین العابدین نام رکھا جائے. لیکن میں دیکھو ان کو ناجائز نہیں کہہ رہا کہ سجاد نام رکھنا ناجائز ہے، کل جا کر یہ نہیں بولنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی تعریف جس میں اپنے منہ سے پائی جاتی ہو نا، وہ نہ رکھے. جیسے کہ شریف نام رکھتے، شریف، اب شریف ہوتا کیسے؟ نام شریف ہو، علاقے کا چھٹا ہو، بدماش ہو، تو یہ پھر جمتا نہیں ہے نا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.
فیصل آباد سردار آباد سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا پیارے بابا جان سے، میں صرف ٹیلی ویژن پہ ہی دیکھ کر نا مدنی چینل سے ماشاءاللہ اس کی برکات سے نمازی اور بہت ہی اچھا بن گیا ہوں. اب میری چھوٹی سی دکان ہے، یہاں جو نشے وغیرہ آتے ہیں تو لوگوں کو دینا جائز ہے یا نہیں؟
یعنی کہ وہ بھکاری آتے ہیں جو ایسے بھی آتے ہیں، مطلب جو نشہ کرتے ہیں، ان کو خیرات دینا اگر وہ حقدار ہیں تو ان کو دینا جائز تو ہو جائے گا خیرات. البتہ ان کو منشیات کے لیے اگر رقم دے گا تو گناہگار ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے یہ نہیں دیں گے. اب وہ نشہ ہی ہے، وہ کھانا بھی تو کھاتا ہوگا، پانی بھی تو پیتا ہوگا، دوا بھی تو لیتا ہوگا، بیمار پڑتا ہوگا تو اس لیے مطلقاً اگر اس کو خیرات دی تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. لیکن جتنا ہو سکے نیک لوگوں کو مطلب خیرات دی جائے، کھانا پیش کیا جائے، یہ ایک مطلب فضیلت کے باب میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد علی، کچھ عرصہ قبل میں نے توبہ کی ہے، لیکن اس میں میری تسلی نہیں ہوتی کہ میری جو توبہ ہے وہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں، اور میں کافی پریشان رہتا ہوں اس بارے میں. تو اتنا پریشان رہتا ہوں کہ مجھے ایون کے دل میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں میری تسلی نہیں ہوتی.
توبہ کی ہے اور مجھے تسلی نہیں ہو رہی، مجھے اطمینان نہیں ہو رہا، اس پر یہ کہ حدیثیں بہت ساری ہیں کہ جس میں یہ ارشاد ہے، مفہوم یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا ہے. جیسے ایک حدیث شریف ہے، التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت پر نظر رکھے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھے کہ امید ہے کہ وہ توبہ ضرور قبول فرمائے گا، کرم فرما دے گا. البتہ اس پر غفلت نہ کرے، کیونکہ یہ بزرگان دین کی صفات میں سے، بزرگان دین کے سے واقعات ملتے ہیں کہ اگر ایک آدھ گناہ کسی سے سرزد ہوا بھی ہے نا تو وہ اس کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے اور کبھی بھی غفلت نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ عتبۃ الغلام بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، یہ ایک بار کہیں سے گزرے تو بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہو کر گر پڑے، تڑپنے لگے. جب افاقہ ہوا لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا، تو آپ نے لوگوں کی تفہیم کے لیے اور تبلیغ کے لیے ارشاد فرمایا کہ اس جگہ میرے سے ایک بار گناہ ہو گیا تھا، اس لیے بس وہ میں یہاں سے گزرا تو مجھے یاد آ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ہلکی نہیں جاننا چاہیے، ہلکی ہے بھی نہیں ہے، بہت بھاری ہے. اس کو یاد رکھنا چاہیے، گناہ کو نیکی کر کے بھول جانا چاہیے، گناہ کر کے یاد رکھنا چاہیے. ہمارا حال الٹ ہے، گناہ کر کے بھول جاتے ہیں، من کو منا لیتے ہیں کہ تو پرانی بات ہو گئی، اور نیکی کر کے یاد رکھتے ہیں، اس کا ڈنکا بجاتے ہیں، خوب چرچا کرتے ہیں. تو یہ بہت اچھی صفت ہے کہ وہ بندہ اپنے گناہ پر مسلسل توبہ کرتا رہے، نادم ہوتا رہے، اللہ سے ڈرتا رہے، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی ایسی کیفیت پیدا نہ ہو کہ جس کو مایوسی کہا جائے کہ اس کی سخت ممانعت، مایوسی کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد
تلاشی